تو ایک دن عمر بن خطاب حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، حذیفہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں کہیں، ہم بڑے نیک پاک ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مقبول ہیں کہ مردود ہیں. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ کتنے فضل ہیں. عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا، آخری حج جو کی آپ نے فرمایا، اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے. یہ ایسا آدمی پوچھ رہے ہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے. اپنی نفی ایسی. تو نیکی کر کے بھی ڈرنا پتہ نہیں مقبول ہے کہ مردود ہے. نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا اور کافر کے ہاتھوں لگا، شہادت کامل ہے. تو گھبرائے ہوئے تھے تو علی اور حسن آئے حال پوچھنے. تو حضرت علی نے کہا کیا ہوگا عمر، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں، موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد والے حالات سے ڈر رہا ہوں. تو کہنے لگے نہ ڈرو، میں گواہ ہوں، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ گن نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر یہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے. تو کہنے کے گواہی دو گے حشر میں؟ تو میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا. اور جب یکم محرم کو انتقال ہوا، تدفین ہوئی، 27 کو خنجر لگا، تو 27, 28, 29 کا مہینہ تھا، 3 دن زخم نہ رہے. یکم محرم کو انتقال بھی تدفین. تو جب دیکھا کہ آج شاید نہیں بچ سکوں گا تو اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جاؤ عائشہ سے پوچھ کر آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قرب میں جگہ چاہتا ہے، تو اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر وہ انکار کر دیں تو پھر مجھے بقیع میں دفن کر دیں، اور میرا نام لے کے پوچھنا امیر المومنین نہ کہنا، کہنا عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے. تو عبداللہ بن عمر تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں، سارا مدینہ رو رہا تھا. تو انہوں نے عرض کی کہ اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے پاس جگہ چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید رونے لگی اور فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ اپنے باپ اور خاوند کے ساتھ میں بھی جگہ بنا لوں، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس کو مجھ پر سبقت اور فضیلت ہے، میری طرف سے اجازت. تو بیٹے نے آ کے خوشخبری سنائی کہ ابا مبارک کو اجازت مل گئی. تو فرمانے لگے بیٹا ممکن ہے میری شرم میں اجازت دی ہو، تو جب میں مر جاؤں نا تو میرا جنازہ لے کر ایک دفعہ پھر دروازے پہ رکھ کر دوبارہ پوچھنا، اگر اس میرے مرنے کے بعد بھی اجازت دیں تو پھر مجھے دفن کرنا ورنہ مجھے دوسری طرف لے جانا. تو یہ ساری خوشخبریاں مکمل ہو چکی ہیں، علی کی شہادت آ چکی ہے، حسن کی شہادت آ چکی، اہل بیت کی گواہی آ چکی ہے، اور پھر نبی کے پڑوس میں جگہ کا انتظام ہو چکا ہے، اور پھر جب موت کو قریب محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا، عبداللہ کی گود میں، تو کہنے کہ مجھے زمین پہ ڈال دو. تو انہوں نے زمین کی بجائے ایسے اپنی ٹانگ کو لمبا کیا اور یہاں کنڈلی پہ رکھ لیا سر. تو ان کو زور سے ڈانٹا کہ وائے حق، سمجھتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے زمین پہ ڈال دے. تو انہوں نے گھبرا کے زمین پہ ڈال دیا. تو اپنی گال جو تھی نا مٹی میں رکھ دی ایسے، اور یوں اپنے منہ کو مٹی میں ایسے ملنا شروع کیا اس طرح مٹی میں، وہ کہہ رہے تھے اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، اے میرے رب تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جاتا. جنہیں فخر کرنا چاہیے تھا وہ اتنی تواضع پر چل رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی کوئی، اور اپنی نیکی کا ہی گھمنڈ لیے بیٹھے ہوئے. یہ کہتے کہتے انتقال ہو گیا. یہ آخری الفاظ. سہیب رومی نے جنازہ پڑھایا, چارپائی کو اٹھا کر جا کر حضرت عائشہ کے دروازے کے سامنے سب نے رکھا. تو عبداللہ بن عمر نے دوبارہ دروازے پر دستک دی اور اس کی اما جان عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اٹھائی اور پردہ کیا اور فرمایا مرحبا بعمر, عمر کے لیے اجازت ہے, خوش آمدید. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قبر کی کھدائی کے دوران کسی آدمی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے ہوئے تھے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا تھا عمر تو یہیں آئے گا, تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا تھا, کہ میں نے اتنی دفعہ اللہ کے نبی سے سنا دخل تو انا و ابو بکر و عمر, خرش تو انا و ابو بکر و عمر, تیرا اور ابو بکر کا نام اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ اتنا نکھی کیا, اتنا جوڑا, میں ابو بکر عمر گئے, میں ابو بکر عمر آئے, میں ابو بکر عمر نکلے, میں ابو بکر عمر داخل ہوئے, کہ تیرا اور ابو بکر کا نام اتنا اپنے ساتھ جوڑا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ تیسری قبر تیری ہی یہاں بنے گی اور کوئی نہیں آ سکتا ہے. اتنی بڑی بلندیوں کو چھو کر یہ لوگ اپنے اندر میں اتنا جھکے ہوئے تھے کہ لفظ توازو بھی ان کی توازو کو شاید پورا ادا نہ کر سکتا. تو یہ چار وار ہیں شیطان کے جس سے وہ آخرت کی زندگی سے بے خبر کرتا ہے. سامنے سے آتا ہے موت کے بعد کچھ نہیں, پیچھے سے آتا ہے ٹھیک ہے جنت بھی ہے دور دفعہ کو پیسے تو وٹن دے, پیچھے سے آتا ہے مال کا حسن دکھاتا ہے, چیزوں کا حسن دکھاتا ہے. دائیں طرف سے آتا ہے نہ آخرت سے بیزار نہ دنیا میں گرفتار. تو نیکیوں میں رغبتیں شوق تو انہیں نیکی کے تکبر میں پھنساتا ہے, اپنی بڑائی میں لاتا ہے. ہونٹ سیلو بھائی اوروں کے عیب بولنے سے, آنکھیں بند کر لو اوروں کے عیب دیکھنے سے, کان بند کر لو اوروں کے عیب سننے سے, اللہ تمہیں دنیا میں جنت کا مزہ دے دے. یہ اخلاق ہیں اخلاق, اور میرے نبی کا فرمان ہے اچھے اخلاق والے کا میں گارنٹر ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. نماز پڑھنے والے کے لیے ضمانت نہیں ہے, بشارت ہے. جہاد کرنے والے کے لیے ضمانت نہیں ہے, بشارت ہے. اور اخلاق والے کے لیے بشارت بھی ہے ضمانت بھی ہے کہ میں ضامن جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا, تم اپنے اخلاق اچھے کرو. اور یہ اخلاق کی انتہا ہے کہ اپنی زبان اپنی آنکھ اپنے کان اوروں کے عیب سے بند کر لو, نہ بولو نہ سنو. تو تھوڑے عمل سے بھی بہت بڑی جنت ملی تھی. ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں دو عورتیں رہتی ہیں, ایک شب بیدار روزے دار ہے, رات نفل پڑتی ہے دن میں روزے رکھتی ہے لیکن زبان کی بہت سخت ہے, کسی کو بھی نہیں بخشا اس. تو آپ نے فرمایا لا خیر فیہا, اس میں کوئی بھلائی نہیں, وہ جہنم میں جائے گی. پر اس نے کہا کہ ایک دوسری خاتون ہیں جن کی نہ کوئی تہجد ہے نہ کوئی صدقات ہیں, صرف فرائض کے پورے ہیں, لیکن اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں, اس کا بول بڑا میٹھا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر حجۃ الوداع ہر سفر میں شریک ہے, ہر سفر 25 غزوات اللہ کے نبی کے ہر ایک میں شریک. اور بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی. تو وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہنے لگے میرے پاس بخشش کا ایک ہی عمل ہے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. بدر, احد, خندق, حنین, فتح مکہ, حجۃ الوداع, مریسی, بنی مطلق, خیبر, تبوک, کتنے اسوار ہیں اور صحبت نبی ہے. کہنے لگے میرے پاس بخشش کا ایک عمل ہے کہ آج تک میری زبان سے کسی مسلمان کی دل آزاری کا بول نہیں نکلا, اور میرا دل مسلمانوں کے بغض سے صاف ہے, میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے, اور میری زبان سے کسی کے دل آزاری کا بول نہیں نکلا، بس یہ ایک عمل ہے جس پر مجھے اپنی بخشش کی امید، اور یہ وہ عمل ہے جو اس وقت ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ تو بھائیو، یہ شیطان کے چار راستے ہیں جس سے وہ نیکوں کو بھی پکڑتا ہے، بروں کو بھی پکڑتا ہے، منکرین کو بھی پکڑتا ہے، مومنین کو بھی پکڑتا ہے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا ہے خبردار رہنا، اور اس کے مقابلے میں چار کام کرتے رہنا تو تمہیں کامیابی کی گارنٹی اپنے رب کی طرف سے۔ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے لوگ خسارے کے سمندر میں ڈوب گئے۔ فی کا لفظ یہاں بہت خطرناک مطلب دے رہا ہے، لفی اس پر لام، لفی خسر، جیسے کشتی ڈوبے۔ یہ ہے ایمان والوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہ کی اور خاتمہ ایمان پہ ہوا، تو یہ جہنم، پر اس کے نیچے ختمہ ہے، یہ عیسائیوں کے لیے، اس کے نیچے لغا ہے، یہ یہود کے لیے، اس کے نیچے سعیر ہے، یہ مجوس کے لیے، اس کے نیچے سقر ہے، یہ صابئین کے لیے، اس کے نیچے جہنم ہے، مشرکین کے لیے، اس کے نیچے حاضر ہے، جہنم میں جانے والے اپنے اپنی سزا بھگت کر نکلتے رہیں گے۔ تو عامل الصالحات کی شرط نے ایمان والوں کو جو ناکام کیا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم نہیں، وہ سیدھا جنت میں نہ جانا ہے، ادھر سے ہو کر ادھر جائیں گے۔ وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی تبلیغ کی، تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے ناکام ہو گئے۔ تو یہاں ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اونچے درجات سے محروم ہو گئے، یہ جہنم میں تو نہیں جائیں گے، جائیں گے سیدھے جنت میں، لیکن عالی مقام اور اونچے درجات سے یہ محروم ہو جائیں گے۔ تو تبلیغ کا کام کوئی یہ اضافی کام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے فرصت ہو تو کر لو، نہ کرو تو ٹھیک ہے، سیدھا پہلے بڑے نیک پاک ہیں۔ تبلیغ کا کام بنیادی شرائط میں سے ہے کامیابی کی، بنیادی شرائط میں سے مدار نجات ہیں یہ چار کام، مدار نجات ہیں، یہ اضافی کام نہیں ہے کہ کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے، اس امت کے لیے یہ اضافی کام نہیں، پہلوں کے لیے اضافی کام تھا، اس لیے کہ وہاں انبیاء کا سلسلہ تھا اور ہمارے اوپر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم۔ لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، لہذا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بلغونی ولو آیا، عالم ہونا بھی شرط نہیں ہے، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے پہنچا دو۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام بنتی، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ امت، اور اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں لگایا، ایک آیت بھی ہے تو چلو، عمل بھی شرط نہیں لگایا، کہ تمہارے عمل میں ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے، عمل میں نہیں ہے تو دعوت دینا نہیں چھوڑنا، کہو شاید تمہارے کہنے سے کسی کو نفع ہو جائے، اس کی تو شاید تمہارے بھی بخشش ہو جائے۔ کبھی رب مبلغ او عام انسان ہے، یہ خطبہ حجت الوداع میں ایک جملہ ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمہارا پورا عمل ہو تو پھر تم تبلیغ کرو، تم دعوت دو، شاید تمہاری بات سن کر تم سے اچھے عمل کرنے والے وجود میں آ جائیں۔ تو تواصل بالحق، یہ جو تیسری شرط ہے تبلیغ کے کام کی، یہ بھائیو یہ ساری یہ لازمی پرچے بتا رہا ہوں، یہ اضافی نہیں ہے کہ ہو جائے نہ ہو ٹھیک ہے، نہیں، یہ لازمی پرچے بتا رہا ہوں۔ تو اس شرط کے لگنے سے ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالی شان درجات سے محروم ہوں گے، جنت میں تو چلے جائیں گے لیکن عالی درجات سے محروم ہو جائیں گے، اور انسانی فطرت ہے خوب سے خوب کی تلاش ہی، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں خوب سے خوب کی تلاش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں پہنچائے ہمیں، خود جنت الفردوس میں 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ سب سے عالی درجہ کا نام ہے وسیلہ، جو اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگا ہوا یوں کر کے، ویسے تو اللہ کا عرش چھت ہے ایسے نیچے ساری جنت، لیکن ایک مقام کا نام ہے وسیلہ، وہ یہاں ہے۔ اسے مثال دے کے بتا رہا ہوں، تو اللہ یعنی یوں اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے، اس جنت کا نام ہے وسیلہ، یہ جنت ہے اللہ کے رسول کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اذان کے بعد میرے لیے دعا کرو، آتے محمد الوسیلہ، اللہ ہمارے نبی پاک کو وسیلہ عطا فرما. تو وسیلہ سے مراد وہ دوسرا وسیلہ نہیں ہے, یہاں وسیلہ وہ مقام جنت ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کا نام ہے وسیلہ. تو تم میرے لیے دعا کرو اذان کے بعد, تو میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا. جو مؤذن کہے ویسے کہو, پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو, پھر دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا کرو میرے لیے تو میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا. تو اس میں ہم اللہ سے مانگنا, یا اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما. تو سب سے اوپر وسیلہ ہے, پھر اس کے نیچے یہ 100 جنتیں ہیں جو جنت الفردوس کہلاتی ہیں, پھر اس کے نیچے باقی جنتیں شروع ہوتی ہیں. جنت الفردوس جتنی ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے, باقی جنت کو امر کن سے بنایا ہے, جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو وہ کیا چیز اللہ نے بنائی ہو, اور پھر بنانے کے بعد جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک, اللہ روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا. روزانہ 5 دفعہ اس کی ڈیکوریشن ہو رہی, تو کیا چیز بن رہی. تو تبلیغ کی شرط نے عمل والوں کو ناکام قرار دے دیا, یہ ناکامی ہے درجات کی کمی. وہ تواصل صبر, چوتھی شرط نے تبلیغ والوں کو ناکام قرار دے دیا, یہ ناکامی کون سی ہے. یہ ناکامی کی ایک مثال ہے, جیسے 15-20 ٹیمیں ایک ٹورنامنٹ میں حصہ لیتی ہیں, تو کھیلتے کھیلتے دو باقی بچ جاتی ہیں, دونوں بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں, آگے ان کا نصیب لڑتا ہے, یہ ہار جاتا ہے جیت جاتا ہے. جو ہارے ہوتے ہیں نا, یہ دیکھنے میں 2 نمبر پر آئے ہیں, تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم 2nd آئے ہیں, اور ان کے ملک والوں کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ ہم 2nd نمبر پر آئے ہیں. لیکن یہ خود بھی روتے ہیں, ان کے ملک والے بھی روتے ہیں کہ ہم ہار گئے. یہ اس رخ کو نہیں دیکھتے کہ ہم 2nd نمبر پر آئے ہیں, وہ رخ دیکھتے ہیں کہ ٹرافی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی, وکٹری اسٹینڈ پہ ہم نہیں کھڑے ہوئے, ہم ہار گئے. یہ جو چوتھی شرط ہے نا, یہ اس کی مثال ہے کہ قیامت کے دن اللہ کئیوں کو جھنڈا پکڑانے والا ہے. یہ وہ ہوں گے جن کے چاپیے 4 جن کے پاس عمل ہوں گے, جن کے پاس یہ چوتھا عمل نہیں ہوگا نا, وہ جھنڈے والے نہیں بن سکیں, وہ وکٹری اسٹینڈ پہ نہیں آ سکیں, وہ پہلا نمبر نہیں اللہ کے دربار میں لے سکیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جو آخرت کی تیاری کا مکمل پیغام ہے. جہاں سب نے چلے جانا ہے, ہم آج کسی کی یاد میں جمع ہوئے, کل پتہ نہیں کوئی ہمارے لیے جمع ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اللہ نے ہمیں کیسا پیارا دین عطا کیا کہ مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہتا. میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا, شخص میرا اپنا چچا زاد سگت آیا زاد بھائی, تو ذمہ دار زندگی تھی غفلت کی, بہت غفلت کی, اسی غفلت میں مر گئے. تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا, تو میں نے پوچھا کیا حال ہے, کہنا کہ میں آگ کے تندور میں. تو میرا اپنا خون مجھے بہت رنج ہوا, تو میں نے اس کی طرف سے حج کیا. تو حج کے بعد ایک اور ہمارے عزیز سے ان کو خواب میں ملا, اور کہا کہ تارک میں نے آنکھ ہو, تیرا توحفہ میں نے وہ پڑ گیا, تیرا توحفہ میں نے پہنچ گیا. تو اللہ تعالی نے مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کی بخشش کے لیے سامان تیار کر دیا. تو کسی کے لیے دعا کر دو, ہاتھ اٹھا دو. حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی کہ میری بیٹی مر گئی ہے, میں دیکھنا چاہتی ہوں اس کا کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا یہ دعا پڑھو دیکھ لو گی. اس نے وہ دعا پڑھی, رات کو خواب میں دیکھا تو تارکول کے لباس میں اور آگ میں جل رہی. تو صبح اٹھ کے آئی روتی ہوئی کہ میری بیٹی کو تو میں نے یوں دیکھا ہے, کرو اس کے لیے کچھ ایصال ثواب. رات کو حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے خواب دیکھا, ایک لڑکی سب کو شوق, خوبصورت چمکتا چہرہ, کہتی شیخ مجھے جانتے ہیں. کہا نہیں. کہا میں وہ ہوں جس کی ماں کو آپ نے خواب میں, جس کی ماں کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا. تو کہا تیری ماں نے تو کچھ اور بتایا تھا. کہا ہاں, وہ جو بتایا تھا وہ ٹھیک تھا, ایسے ہی پکڑ تھی, لیکن کل ایک ایمان والا قبرستان سے گزرا تو اس نے درود شریف پڑھ کے سب کو ایصال ثواب کیا, تو جو حصہ مجھے ملا اس پر اللہ تعالی نے مجھے یہ عطا کیا ہے ایک درود پڑھنے پر. تو اللہ نے مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کا سلسلہ رکھا ہے. ایک آدمی اپنے عمل میں کوتاہ تھا, دوسروں کے ثواب پہنچتے 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 اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلی درجات عطا فرما دی. اس لیے اپنی اولاد کو صرف کاروبار نہ سکھاؤ, انہیں کچھ پڑھنا بھی سکھاؤ کہ مرنے کے بعد وہ ادھار مانگ کے طالب علم نہ بلا رہے ہوں کہ میرے ابے واسطے پڑھو, میری اماں واسطے پڑھو, وہ خود بھی پڑھنے والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, انہوں نے ایسا طریقہ زندگی عطا فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی ہم جانے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتے رہتے ہیں. ابن القیم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصرح بن شفی رحمت اللہ نے خواب دیکھا کہ قبرستان کی قبریں پھٹی اور مردے نکلے اور کوئی چیزیں زمین پر پڑی ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. ایک شخص نکلا اور ایک درخت کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ گیا, یہ اس کے پاس گئے, کہنے کہ بھائی یہ سب کیا ہے؟ تو ہم اہل ایمان ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور جو ہمارے رشتے دار ہمیں ثواب پہنچاتے ہیں یہ وہ اٹھاتے پھر رہے ہیں. تو یہ پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ کہا میرے پاس بہت زیادہ کٹھا آ جاتا ہے, مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں. کہا وہ کیسے آتا ہے؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, روزانہ ایک قرآن ختم کر کے مجھے پہنچا دیتا, تو مجھے یہ اٹھانے کی ضرورت نہیں رہتی. کہا تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس کی مٹھائی کی دکان ہے فلاں بازار. تو اگلے دن وہ بازار میں پہنچ گئے تو دیکھا ایک نوجوان مٹھائی کی دکان ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, سودا بک رہا ہے. تو یہ کھڑے ہو کر پہلے اس کو دیکھتے رہے, پھر محسوس کیا کہ ہونٹ مسلسل حرکت میں. انہوں نے کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کتنا پڑھتے ہو؟ کہا ایک ختم روز کرتا ہوں. کہا اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرا ابا میرے پر احسان کر گیا, میں بدلہ تو نہیں دے سکتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کی کچھ خدمت کر سکوں. ماں باپ کا تو حق نہیں ادا ہو سکتا. ایک شخص نے اپنی ماں کو خوراسان سے اٹھایا اور مکے لے گیا اور کندھوں پہ بٹھا کے سارا حج کرایا اور خوراسان تک بھی کندھے پہ بٹھا کے لے گیا پیدل. پھر عبید اللہ بن عمیر سے پوچھا میں نے ماں کا حق ادا کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ایک گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں ہوا, یہ حق ادا ہو نہیں سکتا. کچھ عرصہ گزر گیا, سال گزرے, دو گزرے, چار گزرے, انہوں نے پھر خواب دیکھا, وہی قبرستان, وہی مجمع اور وہی مردے نکل کے کٹھے کر رہے ہیں. اس میں اس آدمی کو بھی دیکھا, وہ بھی کٹھا کرتا پھرتا ہے. تو اب بات کسی سے نہیں ہے, صرف اتنا دیکھا تو ان کی آنکھ کھل گئی. تو اگلے دن گیا بازار, دیکھا تو دکان بند تھی. کہا بھائی یہ دکاندار کا کیا ہوا؟ تھا جس کا انتقال ہو چکا, وہ پیچھے جو تھوک سے جا رہا تھا ختم ہو گیا, تو اس کو بھی ضرورت پڑ گئی اب پرچون سے اٹھانے کی. لاہور میں ایک فیملی تھی, 22 برس سے ان کے گھر میں جوا اور مجرا ہو رہا تھا, 22 برس. تو 1992 کی بات, کوئی ان کو لے کر آیا بیان میں, کلمے چوک والی مسجد میں ہماری جماعت تھی, وہاں بیان میں آئے. ایک بیان کو کسی وقت اللہ نے ہدایت کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے, ایک بیان ایک گھنٹے کی میری بات تھی. اس کے بعد جو انہوں نے پلٹا کھایا کہ جب وہ واپس گئے تو ساری محفل تیار تھی, تو اس نے سب کچھ اٹھوا کے پھینکوا دیا. اور وہ دن آج کا دن, اس گھر سے ہر نافرمانی نکل گئی. تبلیغ میں ان کے وقت لگے. تو 1992 میں میں حج پہ جا رہا, کہنے کہ ہمیں بھی لے جاؤ, دو بھائی تھے, میں نے کہا چلو ساتھ. مینا میں میں سویا ہوا, گرمی کا حج تھا, بہت شدید مئی کا حج تھا. تو میں سویا ہوا مینا میں, تو میں نے ان کے باپ کو خواب میں دیکھا. میں نہیں جانتا ان کا باپ کون ہے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان کا باپ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بچوں کو بتا دو کہ تمہاری نیکی مجھے پہنچنا شروع ہو گئی. تو بھائی اپنی اولاد کو صرف پیسے والا نہ بناؤ, انہیں اس قابل بھی بناؤ کہ مرنے کے بعد کچھ ہماری قبر کا بھی سامان بن سکے. اور اس طرح زندگی گزرے کہ اچھی یادیں چھوڑ کے, اس میں ادریس کی اہلیہ, ادریس کی ماں بڑی اچھی یادیں چھوڑ کر, بڑے اخلاق والی خاتون تھی, بڑے عالی اخلاق. عبادات ہے اللہ سے معاملہ, اس میں بڑی سہولت ہے کیونکہ اللہ ہے ہی بے پرواہ. اور اخلاق ہیں بندوں سے معاملے، بندے کمزور سے ہیں، جہاں معاملہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو جہاں اللہ کے بندوں کا حق آ جائے وہاں بہت احتیاط برتنی چاہیے. تو بہت نیک خاتون تھیں، اپنے اخلاق میں، بیوی کا روپ میں بھی، ماں کے روپ میں بھی، بہن کے روپ میں بھی، بہو کے روپ میں، مالکن کے روپ میں، نوکروں کے ساتھ، خامن کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بہت عالی اخلاق. میری اہلیہ مجھے بتاتی تھی کہ پورے فیصلہ باد میں ایک عورت تھی، مجھے فون کر کے میرا حال پوچھتی پورے فیصلہ باد. انہیں جنہیں مالدار، اس کا باپ بھی مالدار، اس کا سسر بھی مالدار، اس کا خامن بھی مالدار، کیا ضرورت؟ میں فقیر آدمی، مسافر، ہر وقت پھرنے والا، تجھے کیا ضرورت ہے میرا حال پوچھنے کی؟ صرف ایک خاتون تھی، صرف ایک خاتون تھی پورے فیصلہ باد میں، کیونکہ میرا اکثر سفر رہتا ہے. تو وہ پوچھتی رہتی تھی کہ کہاں ہے، تمہارا کیا حال ہے، مولانا کا کیا حال ہے. ایک دفعہ خود مجھ سے فون پر کہا کہ میں آپ کو مولانا کی بجائے بھائی جان کہہ لیا کر. میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوگی، مولانا تو کیسے ٹائٹل سا ہے، تو تم مجھے بھائی کر دو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. تو پھر جب بھی میری فون پر بات ہوتی مجھے بھائی جان کہہ کر کی مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ اتنے مال ریل پیل کے بعد اتنی محبت توازو، تو اللہ ہی ہے تقسیم کرتا. جیسے اللہ مال تقسیم کرتا ہے ایسی اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے. اور جس کو اخلاق مل جائے نا وہ بہت بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے. آج اس کا مادی سرمایہ تو بیکار ہو گیا نا، لیکن اخلاق کا سرمایہ میں آج بھی تذکرہ کر رہا ہوں. میری بیگم ہمیشہ تذکرہ کرتی. ایسی موت مرے ہیں کہ بعد میں لوگ محبت سے یاد کریں، کوئی چلو شکر ہے مگرو لتھا جان چھٹی، یہ کہنے والے نہ ہوں، رونے والے ہوں، یاد کرنے والے ہوں. اور یادیں اچھے اخلاق سے ہی زندہ رہتی ہیں. تو اللہ اس مرحومہ کے درجے بلند کرے بڑے عالی اخلاق. تو بھائیو مرنے سے پہلے یہ کچھ چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کو ہم سیکھ لیں، کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی خیر کر کر دے گا، کچھ ہمارے لیے بھی جمع ہونے والے ہوں گے. معاملہ تو اصل اللہ کی بخشش کا ہے کہ وہ ہو جائے. پرسوں ایک جماعت ہماری مسجد میں آئی تھی، تو اس میں باغ کے ایک مولوی صاحب تھے، تو ان کا بیٹا اس میں شہید ہوا تھا، وہ جو زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر 2005 میں. تو وہ انہوں نے مجھے خواب سنایا جس سے بڑا حوصلہ ہوا. امید تو پہلے بھی یہی تھی کہ اللہ پاک نے ایسے ہی کیا ہوگا. تو اس کا بیٹا تھا جوان، بالکل 18-19 سال کا، تو وہ اس میں شہید ہو گیا. تو کہنے کہ میں نے اپنے بچے کو خواب میں دیکھا، جو مجھے صدمہ بہت تھا. تو وہ اس طرح اس پر کوئی چیز گری تھی کہ یہ اس کا یہ آدھا چہرہ بالکل ختم ہو گیا تھا. تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اور بہت صدمہ تھا. تو کہنے کہ میں نے خواب میں دیکھا، تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہ کچھ بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ٹھاک. کہ تمہارا تو چہرہ ہی ایسا لگتا تھا جیسے ادھیڑ دیا گیا ہے، کھا لیا گیا. کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ کا فضل، میں بالکل ٹھیک ہوں. کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ کہ اللہ نے جتنے اس حادثے میں فوت ہوئے سب کی جنت کا فیصلہ کرتا. چلے گئے، ان کی تو موج ہو گئی، کوئی عمل کوئی نہیں زندگی میں، حادثہ میں اللہ نے پکڑا، سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو بھائی معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن عافیت کے ساتھ دنیا سے جائیں، عافیت کی زندگی ہو، عافیت کے ساتھ جائیں. نمازوں کو زندہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اچھا کرو، ماحول میں آئیں، اس سے انشاءاللہ طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اخلاق بھی بنتے ہیں، ایمان بھی بنتا ہے. جمعرات کو تبلیغی مرکز اسماعیل ہے، وہاں جائیں. مہینے میں تین دن ماشاءاللہ تاجروں کی جماعتیں نکلتی رہتی ہیں، محلوں سے نکلتی رہتی ہیں. 3 دن کی ترتیب بن جائے نکلنے کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ 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 پوری زندگی کو رخ پر آ جائے گی. تو نیت کرتے ہیں نا سارے بھائی، ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک کرو وہ بندگی سے ہے، ایک بندوں سے معاملہ ٹھیک کرو وہ اچھے اخلاق سے ہے. اسلام کی ابتدا بندگی ہے اور انتہا عالی اخلاق ہے. یہ عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ جا کر یہ مکمل ہوتا ہے. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، عزت دے گا. اب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو. ہم پھر دعا کریں.
اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم اغفر لها ورحمها وتجاوز عنها وأبدلها دارا خيرا من دارها ومالا خيرا من مالها واهلا خيرا من اهلها. واغفر لها ورحمها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے اٹھ گئے ہیں سب کی بخشش فرما, درجات کو بلند فرما, اور خاص طور پر میدریس کے اہلیہ اور حسید کی والدہ اس کے درجات مزید بلند فرما. جتنا ہم اس کے لیے پڑھ چکے ہیں یا تیرے نام کی چند باتیں کی ہیں سنی ہیں یہ بھی ان کے حق میں قبول فرما کر ان کے درجات کی مزید بلندی کے فیصلے فرما. اور یا اللہ جنت الفردوس ان کے لیے مقدر فرما اور اپنی نیک بندیوں کے ساتھ ان کا حشر فرما. اور یا اللہ اپنے محبوب بندیوں کے ساتھ ان کا حشر فرما. اور کریم آقا جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما, ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. اور یا اللہ جو ہم سے آگے جا چکے ہیں اور اپنے قبروں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہیں, تیری طرف سے سختی میں ہیں, تو اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ فریاد ان کے حق میں قبول فرما اور ان کی قبر کو یا اللہ تو ٹھنڈا فرما دے اور جنت کا باغ بنا دے. اور یا اللہ ان سے درگزر کا معاملہ فرما دے. اور اے کریم مولا ہم یہ جتنے اس وقت اہل ایمان دنیا پوری دنیا میں ہیں ہمیں سچی توبہ نصیب فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنے ساتھ بھی صحیح معاملہ کرنے کی توفیق دے, اپنے بندوں کے ساتھ بھی صحیح معاملہ کرنے کی توفیق دے. اور یا اللہ تو ہمارے ملک پر رحم فرما, کرم فرما, اس میں بھڑکتی ہوئی آگ اور فتنے اور فسادات, یا اللہ یہ بے گناہوں کا خون, اور یا اللہ یہ پانی کی طرح بہتا ہوا خون, اور یہ ظلم و ستم, اے کریم مولا تو اپنے فضل سے اس کو درست فرما. نہ یہ ہمارے حکمرانوں کے بس میں ہے, نہ سیاستدانوں کے بس میں ہے, نہ یہ فوج اور پولیس کے بس میں ہے, تیرے اپنے ارادے سے ہے. یا اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کر پورے ملک کا امن لٹ گیا, پورے ملک کی یا اللہ بس ہاتھ کو لپیٹ دی گئی, یا اللہ تو ہمارے وہ گناہ معاف کر دے. یا اللہ کی کوئی ایک طبقہ مجرم نہیں ہے, ہم سارے ہی مجرم ہیں, ہم سب کے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے اس ملک کا امن چین سکون ختم ہوا ہے, تو ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. اور خاص طور پر وہ جرم جس کی وجہ سے پورے ملک میں فساد ہی فساد ہے, وہ جرم ہمارا معاف کر دے اور ہمارے ملک کو امن کا ملک بنا دے, امن کا گہوارہ بنا دے. تیرے نبی نے بھی مکہ کے لیے دعا کی تھی, مدینہ کے لیے دعا کی تھی, مکے والوں کے لیے دعا کی تھی, مدینے والوں کے لیے دعا کی تھی. یا اللہ ہم بھی اپنے دیش والوں کے لیے, دیش کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ نظر کرم فرما اور رحم فرما. اور یا اللہ ہماری راہوں کو پرامن فرما, ہماری تو مسجدیں غیر محفوظ ہو گئیں, یا اللہ راہیں کا پرامن ہوتی. اپنے فضل و احسان سے چاروں صوبوں میں یا اللہ جو آگ بھڑک رہی ہے اسے اپنے رحمت کے, اپنے رحمت کے بادلوں سے یا اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا کر اسے یا اللہ بجھا دے, بجھا دے, بجھا دے, امن محبت الفت قائم فرما دے, اور ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما دے, ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما دے, ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم, آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com